السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں. سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. رمضان المبارک گزرے، شوال کا چاند نظر آتے ہی اشہر حج کا آغاز ہوا. شوال کے چاند نظر آنے کے بعد سے اگر کوئی شخص حج کا احرام باندھ کر اسی احرام میں حج کرے تو یہ حج کا ہی احرام کہلاتا ہے. شوال، ذیقعد اور ذیلحج کے شروع کے ایام. الحج اشہر معلومات، حج کے مخصوص چند مہینے ہیں. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، جو بھی حج ادا کرے تو نہ تو کوئی وہ بیہودہ بات کرے، نہ کوئی لڑائی جھگڑا کرے، نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان پر اس قدر انعام فرمایا کہ رمضان المبارک جیسا عظیم الشان مہینہ عطا فرمایا، شب و روز مغفرت کے سامان پیدا فرمائے، شب قدر عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کے متصل فوراً بعد اشہر حج عطا فرما دیے، اور دو مہینے 10 دن کے بعد اللہ پاک نے حج کی عبادت مسلمانوں کے لیے رکھ دی. یہ ایک عالمی عبادت ہے، بین الاقوامی عالم اسلام کی اجتماعیت کی یہ انفرادی ایسی عبادت ہے کہ پوری دنیا سے مسلمانان عالم فرزندان توحید ایک ہی لباس میں ملبوس، ایک ہی انداز سے عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں. اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، سارے امتیازات مٹ جاتے ہیں. عرب، عجم، گورے، کالے، امیر، غریب، اپنے بیگانے، دیسی، پردیسی، سب ایک لباس میں جب ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کون عربی ہے کون عجمی ہے، ان میں امیر کون ہے غریب کون ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. حج کے لیے جب فرزندان توحید حج کا احرام باندھ کر نکلتے ہیں، ساری تمیزیں مٹ جاتی ہیں، سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت سب کی زبان پر ایک ہی ترانہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب کی زبان سے ایک ہی ترانہ نکلتا ہے، سب کی زبان پر ایک ہی اللہ کا نغمہ ہوا کرتا ہے۔ منیٰ ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، یا پھر حرم محترم کے اندر حجاج کا مجمع ہو، سب کے سب بالکل یکساں دکھائی دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، وزیر، سفیر، امیر، غریب، عرب، عجم، سب بالکل ایک ہی حال حلیے میں دکھائی دیتے ہیں۔ کیا عالم، کیا جاہل، کیا ان پڑھ، کیا پڑھا لکھا، کون بڑا، کون چھوٹا، ساری چیزیں وہاں ہٹ جاتی ہیں اور میدان محشر کا منظر سامنے دکھائی دیتا ہے کہ جس طرح محشر کے میدان میں دنیا کا سارا ساز و سامان پیچھے رہ جائے گا اور وہاں تنے تنہا انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ یہاں بھی کچھ ایسا ہی سما دکھائی دیتا ہے، اپنے سارے ٹھاٹ باٹ، گھر بار، اہل و تعلق، محبت والے، دوست یار، اپنا علاقہ، اپنا وطن، کاروبار، مصروفیات، سب کچھ چھوڑ کے دو سادہ چادروں میں ملبوس اللہ کے بتائے ہوئے انداز کو اختیار کر کے ننگے سر، کھلے پاؤں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ وہ سادہ احرام کا لباس اس کو موت کی یاد دلاتا ہے کہ موت کے وقت بھی تم اسی طرح خالی، صاف ستھرے، تنہا جاؤ گے، دنیا کا سارا کاروبار، ساز و سامان پیچھے رہ جائے گا۔ اور پھر عرفات کے میدان میں سب سارے جمع ہوتے ہیں، پورا عرفات کا میدان سفید دکھائی دیتا ہے، جیسے بادل زمین پر اتر آئے ہوں، ہر طرف سفید احرام کے اندر ملبوس حجاج کا لاکھوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر۔ وہ میدان محشر کی یاد دلاتا ہے، سخت ترین گرمی، آج کل کے زمانوں میں جو حج آ رہا ہے وہ سخت گرمیوں کا حج ہوتا ہے، چلچلاتی دھوپ، شدید ترین گرمی، انسان پسینم پسینہ، اور سارے کے سارے ایک میدان میں، ایک افراتفری کے عالم میں جمع ہوتے ہیں، محشر کی یاد دلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اہل ایمان بندوں کو دنیا ہی میں پاک و صاف کرنے کی یہ اتنی پیاری عبادت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں حکم دیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ تعالی ہی کے لیے حج کی فرضیت ہے کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے اللہ کی رضا اور اس کو خوش کرنے کے لیے۔ کون کریں گے؟ من استطاع الیہ سبیلا، کہ جن کو اللہ پاک نے اتنا مال و دولت دیا، ایسی صحت اور قوت دی کہ جس مال کے ذریعے وہ حرم محترم تک پہنچ سکتے ہوں، ایسی صحت کے جس کے ذریعے وہ لاچاری کے اندر نہیں چل کے اللہ کے گھر تک پہنچ سکتے ہوں، جن کو یہ استطاعت ملی ہو کہ وہ اپنے اس سفر کا زادہ راہ، نان نفقہ، خرچہ پانی، اور پیچھے اپنے اہل و عیال کا نان نفقے کا بندوبست رکھتے ہوں۔ آج کل کے زمانے میں 3 لاکھ 4 لاکھ جس میں ایک سرکاری حج ہوتا ہے، جس کسی صاحب ایمان کے پاس 3 لاکھ روپے موجود ہوں حج کے ان ایام میں، جن ایام میں درخواستیں جمع کی جاتی ہیں، اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ اگر وہ لاپرواہی برتے گا، آخرت میں اس فرض کے ترک پر اس کو جواب دہی ہوگی۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ ہی کے لیے بیت اللہ شریف کا حج فرض ہے ان لوگوں پر جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، مالی لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے۔ مسلمان ہوں، عاقل بالغ ہوں، مالدار ہوں، اتنا مال کے جو ان کے اخراجات حج کے لیے کافی ہوں، اور پیچھے بال بچوں کے لیے، نان نفقے کے لیے کافی ہوں۔ خاتون اگر ہیں جس کے پاس زیور 3 لاکھ سے زائد مالیت کا ہے، تو اس پر بھی شریعت نے حج فرض رکھا ہے۔ اس کے لیے ایک اضافی شرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم بھی دستیاب ہو جو اس کو سفر پر اپنے ساتھ لے جائے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرما دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو حکم دیا کہ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، آپ لوگوں کو حج کے لیے اعلان کر دیجئے، لوگ دور دراز کے علاقوں سے لاغر اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر سفر کرتے ہوئے میرے گھر کے حج کرنے کے لیے کھینچے چلے آئیں گے۔ اپنے علاقوں سے چلے تھے صحت مند موٹی تازی اونٹنیوں پر، طویل سفر کرنے کی وجہ سے چلتے 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 وہ اونٹنیاں بھی لاغر اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جائیں گی. جب یہ حکم حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ملا, بے آب ہو گیا, سناٹے والی وادی تھی, عرض کرنے لگے ربا یہاں تو کوئی آدم نہ آدم ذات, کس کے سامنے اعلان کروں؟ فرمایا اعلان کرنا آپ کا کام ہے, اس اعلان کو اپنے بندوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے. چنانچہ حکم کی تعمیل میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ جبل ابو قبیس جو حرم محترم کے سامنے ایک پہاڑ ہے اس پر چڑھے اور اعلان فرمایا کہ اے لوگو, اللہ نے اپنا گھر تعمیر کرایا اور اس نے حکم دیا کہ تم اللہ کے گھر کے حج کے لیے چلے آؤ. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس وقت جتنی انسانیت زندہ تھی ان تمام تک براہ راست اللہ پاک نے اس اعلان کی آواز کو پہنچایا, اور آئندہ آنے والی نسلوں میں جتنی عالم ارواح کے اندر روحیں موجود تھیں عالم ارواح کے اندر حضرت ابراہیم کی آواز کو پہنچایا. اس آواز کو سن کر, اس پکار کو سن کر, اس اعلان کو سن کر جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا زندگی میں اللہ پاک اتنی مرتبہ اس کو اپنے حرم کی حاضری نصیب فرماتے ہیں. کسی نے ایک دفعہ کہا تو زندگی میں ایک دفعہ حاضری کی سعادت, کسی نے دو دفعہ, کسی نے سو دفعہ, سینکڑوں کی تعداد میں بھی اللہ کے بندے ایسے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے عالم ارواح میں بکثرت لبیک کے ساتھ جواب دیا, زندگی میں اللہ پاک ان کو بار بار اپنے گھر کی حاضری کی سعادت عطا فرماتے ہیں. حکم دے دیا کہ ہمارے اس گھر کی عبادت کے لیے دور دراز سے چلے آؤ, ہم نے مال دیا, صحت دی, قوت دی, امن امان دیا کہ راستہ پر امن ہے, کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی ضرورت نہیں, کوئی تمہارے لیے بیماری نہیں. فرمایا کہ جس شخص کے لیے کوئی ضروری حاجت شدیدہ کہ جس کے ہوتے ہوئے اس کا نکلنا دشوار ہو, کوئی ظالم بادشاہ کے جو رکاوٹ بنا ہوا ہو وہاں پہنچنے کے لیے, یا مرض اتنا شدید ہے کہ یہ نکل نہیں سکتا, اس بیماری سے اٹھ کر وہاں پہنچ نہیں سکتا, ان تین چیزوں کے علاوہ جس کو اللہ پاک نے مال بھی دیا صحت بھی دی, نہ تو اس کے لیے رکاوٹ کے اندر کوئی ضرورت شدیدہ ہے, نہ کوئی ظالم بادشاہ ہے, نہ ہی کوئی شدید مرض ہے, ان تین رکاوٹوں کے نہ ہونے کے باوجود بھی مالی وسعت بھی ہے, صحت بھی ہے, پھر بھی اس نے حج نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. اللہ نے مہلت دی, صحت دی, قوت دی, مال دیا, دولت دی, امن دیا, فرصت دی, بیماری سے بچایا, ظالم بادشاہ کے چنگل سے بچایا, راہیں ہموار ہیں پھر بھی نہیں جاتا. فرمایا کہ ایسا شخص پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. کتنے ہی مومن مسلمان مرد اور عورت ایسے ہیں, پوری پوری زندگی بیت جاتی ہے, لاکھوں کے کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں, حج کے نام پر غریب بن جاتے ہیں کہ ضرورت ابھی زیادہ ہے, کاروباری مصروفیات زیادہ ہیں. خدا نہ کرے کہ اس غفلت کے نتیجے میں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ خراب ہو جائے, کہ انسان یہودیت کے انداز پر یا نصرانیت کے انداز پر دنیا سے نہ جائے. یہ اس کے خاتمے کے خراب ہونے کی نشاندہی ہے کہ جو اس عظیم الشان عبادت کو اہمیت نہ دے, اس مالی اور بدنی فریضے کو لاپرواہی سے, بے پرواہی سے, بے اعتنائی سے غفلت کا شکار بنائے. فرمایا کہ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ یہودیت کے انداز پہ یا نصرانیت کے انداز پر مرے, پھر ہم میں ملامت نہ کرے. پہلی فرصت میں جس کسی کو صحت اور مال ملا ہو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان فریضے کی انجام دہی کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے فرما دیا کہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو بھی ہمارے گھر تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہو. میں نے عرض کیا کہ آج کے دور میں سرکاری حج جو 3-3.5 لاکھ میں بسہولت ہو جاتا ہے, اتنی مالیت جس کے پاس حج کی درخواستوں کے جمع کرنے والے ایام میں ہوگی اس پر حج فرض ہے. اپنی طرف سے کوشش کر کے درخواست جمع کرانا اس کے ذمہ فرض ہے, نام آئے یا نہ آئے وہ بعد کے فیصلے ہیں, اپنی طرف سے کوشش کرنا اس کی ذمہ داری بنتی ہے. فرمایا کہ ومن کفر, جو ہمارے اس حکم سے روگردانی کرے, نا فرمانی کرے, اس حکم کو لاپرواہی کے ساتھ ٹالتا رہے, فإن اللہ غنی عن العالمین, اللہ پاک تمام جہاں والوں سے بے پرواہ ہے. جو لاپرواہی برت رہا ہے وہ خود اپنا نقصان کر رہا ہے, کل جو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا, پھر وہ انجام بد کو دیکھ کر جو پچھتائے گا, اللہ تعالیٰ تو مستغنی اور بے نیاز ہیں, اس نے تو فریضہ عائد کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا, اللہ پاک نے حج کو تم پر فریضہ بنا کر عائد کیا ہے, لہذا پہلی فرصت میں اس حج کے فریضے کو انجام دے لو. اسلام کا قصر شاہی, شاہی محل جو اسلام کا ہے, اس کے لیے فرمایا بنی الاسلام علی خمس, اسلام کی بنیاد پانچ اہم ترین ستونوں پر رکھی گئی ہے. اس کا مرکزی ستون شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کائنات کے اندر اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے, وہی مالک وہی خالق وہی رازق, ہر چیز تمام کے تمام تصرفات اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وان محمد رسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حقیقی اور سچے رسول ہیں. یہ بنیادی ستون ہے ہمارے قصر شاہی اسلام کا. اسلام کا جو شاہی محل ہے, شاہی عمارت ہے, خوبصورت ایک عمارت اور تعمیر ہے, اس کا مرکزی ستون عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت, اور اس کے بعد جو چار اس کے مرکزی ستون ہیں, اقام الصلاۃ ایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا, یہ چاروں طرف کے بنیادی اس کے مرکزی ستون ہیں. اگر کچھ ستونوں کو قائم رکھا جائے, کچھ کو ڈھا دیا جائے, تو عمارت پوری منہدم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا اسلامی فریضہ, ہماری اسلامی تعمیر کا مرکزی ستون ہے, رکن کی حیثیت رکھتا ہے. نماز بھی ہو, زکوٰۃ بھی ہو, رمضان کے روزے بھی ہوں, لیکن حج نہ ہو, مالداری کے باوجود, صحت اور قوت کے باوجود, شاید کہ وہ اسلام کی عمارت منہدم ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے چند ایک ہی تو فریضے رکھے ہیں, خالصتاً مالی فریضہ, خالصتاً بدنی فریضہ, مشترکہ فریضہ. خالصتاً بدنی فریضہ نماز ہے کہ جس میں مال خرچ نہیں ہوتا, صرف بدن محنت اور قوت صرف ہوتی ہے, ہمت درکار ہوتی ہے. خالصتاً بدنی فریضہ روزہ ہے, اپنے بدن کے اوپر مشقت جھیل کر اس عبادت کو انجام دیا جاتا ہے. خالصتاً مالی فریضہ زکوٰۃ ہے, بدن کو کچھ نہیں کرنا, مالدار ہے, اللہ نے مال دیا, 2.5% اللہ کے راستے میں غربا اور ضرورت مند حضرات کو دینا ہے. حج یہ وہ فریضہ ہے جو خالصتاً مالی بھی ہے, بدنی بھی ہے, کہ اپنے بدن کو یہاں سے لے جانا ہے, اپنے بدن کو تھکانا ہے, اور ساتھ میں مال خرچ کرنا ہے, اپنے رزق حلال سے, اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بدن کو لے جا کر وہاں تھکانا ہے, عشق و محبت کا ثبوت دینا ہے, اللہ کے گھر کے چکر لگانے ہیں, کبھی اس دیوار کو چومنا ہے, کبھی ادھر چومنا ہے, کبھی ادھر جھکنا ہے, کبھی ادھر اٹھنا ہے, کبھی ادھر جانا ہے, کبھی ادھر جانا ہے, کبھی ادھر دوڑ لگانی ہے, کبھی جا کر اپنے سر کے بالوں کی قربانی پیش کرنی ہے. یہ عشقیہ انداز ہے, ساری آرائش اور زیبائش ایک طرف, وہ قیمتی سوٹ بوٹ ایک طرف, وہ قیمتی عطر اور پرفیوم اور خوشبوئیں ایک طرف, وہ بال کٹوانا, ناخن تراشنا, مونچھیں سدھارنا, یہ سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں جب بندہ مومن احرام کی چادر میں آ جاتا ہے. بندے اب خوشبو لگانا بھی منع ہے, بال کاٹنا بھی منع ہے, ناخن تراشنا بھی منع ہے, مونچھیں تراشنا بھی منع ہے. اب اسی حال میں چلتے چلے آؤ, پہلے وقتوں میں تو مہینے لگ جاتے تھے, میقات سے احرام باندھ کر حجاج جب بیت اللہ تک پہنچتے تھے, گرد و غبار میں اٹے ہوئے ہیں, بال بڑھ چکے ہیں, ناخن بڑے بڑے ہیں, اور بدن سے بدبو آ رہی ہے. یہ میل اور کچیل, یہ عشقیہ اور مجنون دیوانگی والا انداز اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کو محمود اور پسندیدہ ہے کہ بندے نے ساری خوبصورتی کے ساز و سامان پیچھے چھوڑ دیے, وہ سارے لباس پوشاک, وہ خوشبوئیں, وہ سجاوٹ اور بناوٹ سب پیچھے چھوڑ دیے, میری محبت کے اندر دیوانہ بن کر مجنونانہ انداز میں آ رہا ہے, اور پھر دیوانگی کے ساتھ بیت اللہ کے طواف کر رہا ہے, چکر لگا رہا ہے, کبھی رو رہا ہے, کبھی دعائیں مانگ رہا ہے, آہو زاری کر رہا ہے, اور وقت مقررہ پر پھر وہ میدان میں نکل کھڑا ہوتا ہے, مینا میں, عرفات میں, مزدلفہ میں, پھر جا کر رمی جمرات کر رہا ہے, پھر مقررہ اوقات میں آ کر اپنا قربانی کر رہا ہے, سر منڈا رہا ہے. اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں اپنے آپ کو ایسا مٹا دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, عمر جانتے ہو, اسلام اپنے سے پہلے زندگی کے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے. منہدم کا مطلب ملیمیٹ کر دینا. ایک عمارت ہو جس کو بم دھماکے سے اڑا دیا جائے تو وہ ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے، نہ اس میں چھت، نہ پلر، نہ دروازے، نہ کھڑکیاں، نہ فرش، بالکل ملیمیٹ. فرمایا کہ اسلام لانے کی برکت سے زندگی کے تمام سابقہ گناہ بالکل ملیمیٹ ہو جاتے ہیں. الہجرت تہدم ما کان قبلہ، ہجرت اپنے سے پہلی زندگی کے تمام گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہے. والحج یہدم ما کان قبلہ، حج کی عبادت جو اللہ نے بندے کو عطا فرمائی، توفیق ملی حج کی عبادت کی برکت سے سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کو یہ حج کی عبادت ملیمیٹ کر کے رکھ دیتی ہے، نیست و نابود کر کے رکھ دیتی ہے. اور کیوں نہ ہو، بندہ اس قدر تھک کے چور ہو جاتا ہے، ایک ایک چل اس کی ہل جاتی ہے، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورت، کیا طاقتور، کیا کمزور، عاشقانہ انداز میں جب وہ حج کی عبادت کے لیے نکلتے ہیں، تھک کے چور چور ہوتے ہیں، نہ رات کو آرام ملتا ہے، نہ دن کو سکون ملتا ہے. ایک بے آرامی کی کیفیت میں دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو انجام دے لینے کے بعد، جب چار پانچ دن حج کی عبادت کر کے وہ فارغ ہو کر پلٹتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بشارت دی. فرمایا کہ من حج للہ، جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اس نے کوئی بیہودہ گفتگو، کوئی فحش گفتگو نہ کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دی، ایزا نہیں پہنچائی، کوئی گالم گلوچ، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بدتمیزی بد اخلاقی نہیں کی، آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے حج کیا. رجع کیوم ولدت امه، وہ حج کر کے جب واپس پلٹتا ہے، بالکل ایسا پاک و صاف ہوتا ہے جیسا اس دن پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا. ایک معصوم بچہ جب پیدائش اس کی ہوتی ہے، بالکل پھول کی طرح کھلتا ہوا صاف شفاف پیدا ہوتا ہے، اس کے ذمے رتی برابر بھی کوئی گناہ نہیں ہوتا. حاجی بھی جب حج کر کے پانچ دن مجاہدہ کر کے حج سے فارغ ہو کر پلٹ کر اپنے ٹھکانے پر آتا ہے، رجع کیوم ولدت امه، ایسا صاف شفاف ہو کے، دھل دھلا کے، بالکل زیرو میٹر ہو کے پلٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے. کس قدر بڑی سعادت اللہ پاک نے اہل ایمان کو عطا فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا کہ الحج المبرور، مقبول حج جو تمام آداب کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کیا گیا ہو، لیس لہ جزاء الا الجنہ. فرمایا کہ مقبول حج کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درمیان کی چھوٹی موٹی کوئی اور نعمت نہیں، سب سے بڑی نعمت جو جنت ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ مقبول حج کا بدل جنت کی شکل میں عطا فرما دیتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو سرمایہ بھی خرچ کرتے ہیں، محنت اور مجاہدہ بھی کرتے ہیں، گھر بار کا آرام اور سکھ چین، بال بچوں کو، دوست احباب کو، کاروبار کو، مصروفیات کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، لبیک اللہم لبیک کے صدائیں بلند کرتے ہوئے، خاموشی کے ساتھ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. شرط اول من حج للہ، جس نے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے حج کیا. اور درمیان سفر میں 20 دن کا ہو، 25 دن کا ہو، 40 دن کا ہو، اس پوری مدت میں صبر کا پیکر بنا رہا. بہت بڑے بڑے حالات آتے ہیں، بڑے بڑے موڑ آتے ہیں، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، پھٹ پڑتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے، مار پٹائی تک ہو جاتی ہے حاجیوں میں. بڑا کٹھن مرحلہ ہے. اس مرحلے میں جس نے صبر کے دامن کو تھامے رکھا، اس عبادت کو انجام دے لی، اللہ کی رضا کے لیے اس عبادت کو انجام دے لیا، اور فسق و فجور نہ کیا، گالم گلوچ نہ کی، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرما دیا، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. قرآن کریم میں ہماری فطرت بنانے والی ہستی خود بتا رہی ہیں کہ جب حج فرض ہو جائے، حج کے دوران نہ تو فسق و فجور کی باتیں کرنا، نہ ہی کوئی گناہ کی بات کرنا، نہ کوئی آلتو فالتو لایانی کام کرنا، ولا جدال فی الحج، اور نہیں حج کے دوران کوئی لڑائی جھگڑا کرنا. جگہ پر، سواری پر، اٹھنے بیٹھنے پر، راستے پر، جگہ جگہ ایسی نوبتیں آتی ہیں کہ انسان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. اگر وہ اپنے آپ کو صبر کے دامن میں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھتے ہوئے لے کر چلتا ہے، اس کی یہ 20-25-30 دن کا سفر، 40 دن کا سفر اس قدر مبارک ثابت ہوتا ہے کہ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس مقبول حج کا بدلہ اللہ پاک نے جنت رکھا ہے کہ جنت سے بڑھ کر اور کوئی انعام نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور پھر مالی وسعت اللہ پاک نے دی ہو تو لگاتار ہر سال حج کرے، ہر سال عمرے پہ عمرہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے تابعوا بین الحج والعمرہ، لگاتار حج اور عمرے کرتے رہو. کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ حج اور عمرے کا عمل گناہوں کو ایسے مٹا کے رکھ دیتا ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کو جب اس میں ڈالا جاتا ہے وہ لوہے کے میل کچیل کو جلا کے راک کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرے کا عمل بندے کے گناہوں کو جلا کر راک کر دیتا ہے. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ لگاتار وسعت دی ہو تو حج پر حج عمرے پر عمرے کرتے رہو، اس لیے کہ یہ انسان کے گناہوں کو بھی دھونے کا باعث ہے اور انسان کے فقر و فاقہ اور تنگ دستی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. حج اور عمرے کے عمل سے انسان کی زندگی میں برکتیں ملتی ہیں، وسعتیں ملتی ہیں. وسعت والوں کو چاہیے کہ دیگر تمام عبادات کے ساتھ اس فریضے کو اہمیت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اگر ادا کر چکے اللہ پاک نے پھر بھی مالی وسعت دی ہو پھر انسان کوشش کرے اللہ کے دربار میں پہنچے، اور وہاں پہنچ کر صحیح آداب کی رعایت کر کے صاف شفاف ہو کے پھر ایسے ہی زیرو میٹر ہو کر واپس آ جائے جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جانا ہے. وقت ختم ہو گیا، مضمون کچھ باقی ہے، زندگی بخیر انشاءاللہ آئندہ اس میں عرض کریں گے. نہ جانے ہمارے اس مجمع میں کتنے خوش نصیب ایسے ہیں جو اس سال حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام عازمین کو صحت اور عافیت کے ساتھ حج مبرور نصیب فرمائے، سعی مشکور نصیب فرمائے، حج مقبول مبرور نصیب فرمائے. اور ہم سب میں بھی جو ایک تڑپ ہے، طلب ہے حج کی سعادت کی، جو ایک تمنا اور آرزو ہے، اللہ پاک ان آرزو رکھنے والوں کو بھی غیب سے انتظامات فرما کر حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے. ہمارے ایک دوست ہیں، بیان کرنے لگے کہ کچھ رقم وہ ہر مہینے اپنے کاروبار سے انہوں نے فکس کیا ہوا ہے کہ وہ غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے نکالتے ہیں، پھر مہینے پر وہ مجھے ایک لفافہ دے دیتے ہیں، پھر ہم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. کہنے لگے کہ جب سے میں نے عمل شروع کیا میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، پچھلے سال اللہ پاک نے اچانک ایسا انتظام کرایا کہ الحمدللہ ماشاءاللہ حج کر کے اللہ پاک کے دربار میں ہو کر آ گئے. حضرت اقدس حضرت والد ماجد رحمہ اللہ کے ایک مرید ہیں، پچھلے دنوں عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ جب آپ پچھلی دفعہ جا رہے تھے میں نے 50 ریال لفافے میں رکھ کے آپ کو دیے وہاں خرچ کروانے کی نیت سے، کہا کہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا، میرے پاس اسباب نہیں تھے حاضری کے، اور اللہ پاک نے اچانک ایسا انتظام کیا کہ فروری کے اندر ماشاءاللہ گئے اور عمرے کی سعادت حاصل ہو گئی. تڑپ اور طلب رکھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نزدیک کرتے ہیں، اپنے گھر پر بلاتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف فرما کر واپس لوٹاتے ہیں. عظیم الشان عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اسی لیے ہماری دعا ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجازت ہو تو میں بھی آ کے شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقاں ہوگا. ایسا عظیم الشان دن ہے، رات میں تو اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن عرفہ کا دن ہے. اس دن کے وقت میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر کر آ جاتے ہیں، نزول اجلال فرماتے ہیں، فرشتوں کے سامنے فخر فرماتے ہیں اپنے حجاج کے اوپر جو عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ فرشتوں میرے ان بندوں کو دیکھو، بکھرے بالوں کے ساتھ پراگندہ حال کیسے آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں، اور کس قدر یہ لوگ دور دور سے سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ماندے ہیں، آج میری رحمت کے امیدوار ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندو، آج کے دن اگر تم ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر، بارش کے قطروں کی تعداد کے بقدر، اور سمندر کے جھاگوں کی تعداد کے بقدر بھی گناہوں کو لاؤ گے تو یاد رکھو میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. اور پھر فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں کہ میرے یہ بخشے بخشائے بندے، آج کے دن یہ اپنے جس کسی دوست احباب عزیز قریب کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، میں ان کی بھی مغفرت کر دوں گا، اور یہ مغفرت انعام ہے اس دعا کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. فرمایا کہ اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت فرما. در حقیقت حاجی کی دعا کے پیچھے پشت پناہی ہے، قوت ہے، ایک دعا موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو قبول و مقبول ہوئی. اے اللہ حاجی کی مغفرت فرما، حاجی جس کسی کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اس کی بھی مغفرت فرما. تو بندہ جب ہاتھ اٹھاتا ہے دعائے مغفرت کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنے تعلق والوں کے لیے، عزیز اقارب محبین متعلقین کے لیے، حتیٰ کہ پوری امت کے لیے. روایت میں آتا ہے کہ حاجی اس عرفات کے میدان میں اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر وہ کھڑے کھڑے کسی مجمع کو دیکھ کر اشارہ کرے اور کہے کہ اے اللہ ان سب کی مغفرت کر دے، تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. یہ عظیم الشان عمل، حج کا عمل اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا ہے. بڑے فضائل ہیں، بڑے برکات ہیں، اور ٹھوس شواہد کے ساتھ اس کے فضائل موجود ہیں. بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر ضعیف درجے کی روایات ملتی ہیں، یہ تو وہ فریضہ ہے قرآن و حدیث جس کے ٹھوس شواہد اس کے فضائل اور برکات سے لبریز ہیں. ساری فضائل کی احادیث بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ مستند ترین جو ہمارے پاس ذخیرہ احادیث ہے، سارے کے سارے فضائل اور برکات ان مستند ترین احادیث میں موجود ہیں. عرفات کا دن تھا، شام کا وقت تھا، غروب قریب تھا، سورج ڈوب رہا تھا، عرفہ چل رہا تھا وقوف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی سے فرمایا، بلال لوگوں کو خاموش کرو، مجمع کو ذرا ساکت کرو. حضرت بلال حبشی بلند آواز والے تھے، پکارا، اعلان کیا، لوگوں خاموش ہو جاؤ، ایک اعلان سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. پورا مجمع اس پر سکوت طاری ہو گیا، خاموشی چھا گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی میرے پاس جبریل امین تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حضرت جبریل امین کے ذریعے سلام کہلوایا ہے، اللہ کا سلام مجھ کو انہوں نے پہنچایا اور خوشخبری دی ہے کہ میں اعلان کر دوں کہ اللہ پاک نے عرفہ والوں کی اور مشعر حرام والوں کی مغفرت فرما دی. اس وقت جو وہاں موجود تھے عرفات کے میدان میں، اور آگے چل کے جو مزدلفہ کا قیام ہے مشعر حرام کے پاس، فرمایا کہ اللہ پاک نے ان سب کی مغفرت فرما دی. یہ خوشخبری سنی، قربان جاؤں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر، میں اور میرے ماں باپ، ہمارا سارا مجمع قربان کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ خصوصی اعلان صرف اس مجمع کے لیے ہے یا آنے والی امت کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو ہے ہی، آنے والی قیامت تک کی وہ نسلیں جو یہاں عرفات کے میدان میں اور مشعر حرام میں پہنچیں گی، ان کو بھی اللہ پاک عرفے کی شام کو مغفرت عطا فرما دیں گے. یہ کھلے لفظوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں ملی ہیں جو ٹھوس شواہد کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی زندگی میں بے شمار مرتبہ حج مبرور سعی مشکور نصیب فرمائے، سعادت دارین سے مالا مال فرمائے، اور جو حجاج جا رہے ہیں اللہ پاک ان کو صحت اور سلامتی کے ساتھ حاضری مقدر بنائے، اور ہمت اور قوت کے ساتھ جو آداب ہیں ان تمام آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ پاک وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.